الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وقال في موضع آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسن سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے، میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام شاہپور صدر کے غیور نوجوانوں اور دوستو، آج کافی طویل عرصے کے بعد آپ حضرات کے اس شہر میں اور ضلع سرگودا کے اس قدیم علاقے میں حاضری ہوئی ہے۔ جیسا کہ اشتہارات سے ظاہر ہے کہ کہ آج کا عنوان عظمت صحابہ ہے. یہ عظمت صحابہ کانفرنس جو سپاہ صحابہ شاہپور صدر کے نوجوانوں کی طرف سے منعقد کی گئی ہے، اسی سلسلے میں میں انشاءاللہ اپنی معروضات پیش کروں گا. شاہپور صدر کے اسٹوڈنٹس اور سپاہ صحابہ کے اراکین کی طرف سے کافی دیر سے اصرار تھا. ہمارے ساتھی قاضی خورشید صاحب نے بھی بار بار اس سلسلے میں اصرار کیا. بہرحال آپ حضرات کی محبت اور آپ کا شوق مجھے یہاں لے آیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ انتہائی توجہ کے ساتھ اور صبر و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں گے اور میری معروضات پر توجہ فرمائیں گے. ہماری جماعت کے ضلع سرگودا کے سرپرست الحاج ملک اسلم کچھیلا صاحب اور شیر سرگودا حضرت مولانا شیر محمد صاحب اور دیگر اکابرین یہاں موجود ہیں. شاعر اسلام طاہر جھنگوی صاحب کا کلام بھی آپ سن چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ طاہر صاحب کی نظمیں صرف نظمیں نہیں ہیں بلکہ وہ تقاریب سے بھی زیادہ پرمغز ہیں. عظمت صحابہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر کسی کو کلام نہیں. صحابہ کی عظمت، صحابہ کی عظمت، یہ ایک فطری اور نیچر کی گفتگو ہے کہ ایک آدمی یہ کہے، توجہ میری طرف ہے بھی، صحابہ کی جو عظمت ہے اس کی جس کو وجہ کا پتہ ہے کہ عظمت کی وجہ کیا ہے، جس شخص کو اس کی عظمت کا پتہ ہے وہ صحابہ کا انکار نہیں کر سکتا. جس کو عظمت کی وجہ کا پتہ ہے، میرے اس بات پہ ذرا غور کریں، صحابہ کی جو عظمت ہے اس کی وجہ، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صحابہ کی عظمت کی وجہ ان کا مکے میں رہنا ہے تو وہ ٹھوکر کھا سکتا ہے، ان کا مدینے میں آنا ٹھوکر کھا سکتا ہے، صحابہ کا بدر میں آنا ٹھوکر کھا سکتا ہے، صحابہ کا احد کے پہاڑوں پہ چڑھنا یہی عظمت کی وجہ ہے تو ٹھوکر کھا سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ مکے میں تو آج بھی لوگ موجود ہیں تو ان کو یہ عظمت کیوں نہیں، مدینے میں آج بھی لوگ ہیں ان کو یہ عظمت کیوں نہیں، بدر میں آج بھی لوگ ہیں ان کو یہ عظمت کیوں نہیں، احد میں آج بھی لوگ ہیں ان کو عظمت کیوں نہیں. صحابہ کی عظمت کا جس شخص کو علم ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ ان کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتا. ایک میں اور بات کہتا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو. صحابہ کرام کو کس ترازو پر تولا جائے، صحابہ کرام کو کس ترازو پر تولا جائے، یہ ایک سوال ہے کہ میں صحابہ کو کس ترازو پر تولوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ندی اور جو پانی کا نالا میرے دروازے سے گزرتا ہے وہ پاک ہے، لیکن جس دریا سے یہ نکلا ہے وہ دریا پاک نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو دریا جو نالا پانی کا میرے دروازے سے بہ رہا ہے وہ پاک ہے، میں اس سے وضو کرتا ہوں، اس پانی کو پیتا ہوں، لیکن یہ کہتا ہوں کہ یہ نالا پانی کا جس دریا سے آیا ہے وہ دریا ناپاک ہے. نہیں سمجھے میری بات، میں اور وضاحت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر ایک آدمی آیا، میں اس کے ہاتھ چومتا ہوں، مدینہ یونیورسٹی رسول اللہ کے روضے سے 4 میل دور ہے اور اس یونیورسٹی میں کوئی نبی پڑھانے والا نہیں ہے، اس یونیورسٹی میں آج کوئی نبی پڑھانے والا نہیں ہے، 4 میل رسول اللہ کے روضے سے دور جو یونیورسٹی ہے وہاں نبی استاد نہیں ہے، لیکن جو وہاں پڑھ کے آیا اس کا تم ہاتھ چومتے ہو 1400 سال کے بعد، اور جن لوگوں نے محمدی یونیورسٹی سے محمد کے سامنے بیٹھ کر پڑھا اس کو گالی دی.
سبحان اللہ،
یہ جو نہر تیرے دروازے سے گزری، یہ جو نہر تیرے دروازے سے گزری ہے یہ پاک ہے، اور جس دریا سے نکلی وہ دریا ناپاک ہے. اسلام کا جو دریا مدینے سے چلا تھا اور پوری دنیا کے ملکوں میں وہ پھرتا رہا، بلاخر پاکستان میں تیرے دروازے سے بھی وہ نہر گزری، تو اس دریا کو کہتا ہے ناپاک ہے، یہ پانی پاک ہے، کیسے پاک؟ یہ تو فیصلہ. میں بازار میں جاتا ہوں، آپ سنار ہیں، جوہری ہیں، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ جناب یہ آپ کے پاس مشک نافع ہے، امبر ہے، امبر. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ مشک نافع لے کر کہاں جا رہے ہیں، تو آپ آگے سے یہ جواب دیں کہ میں مشک نافع لے کر لکڑی کے ڈال پہ تولنے جاتا ہوں. مشک نافع امبر کستوری لے کر میں لکڑی کے تال پہ تولنے جاتا ہوں، تو میں یہ کہوں گا بڑا پاگل ہے تو کہ تو نے مشک کی قدر نہیں پہچانا. بھئی مشک کو اور امبر کو تولنے کے لیے لکڑی کے تال پہ جاتا ہے، مشک اور امبر کے لیے تجھے کسی جوہری کی ضرورت ہے، کسی قدر شناس کی ضرورت ہے، کسی سنار کی ضرورت ہے، تو کسی جوہری کے پاس جا. اگر ایک آدمی مشک نافع کو لکڑی کے ڈال پہ تولے تو وہ اس مشک نافع کا قدر شناس نہیں ہے، اور ایک آدمی اور صحابہ کرام کی مثال بھی مشک نافع کی ہے، جس طرح اس طرح کستوری کو لکڑی کے تال پہ نہیں تولا جا سکتا، اس طرح ابو بکر کو بھی تاریخ کے تال پہ نہیں تولا جا سکتا.
کیا بات، کیا بات، عظمت صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر.
جس طرح مشک نافع کے لیے جوہری کی ضرورت ہے، اس طرح صحابہ کرام کے لیے بھی قرآن کے ترازو کی ضرورت ہے، حدیث کے جوہری کی ضرورت ہے، اور میرے پیغمبر کے ایک ایک لفظ پہ صحابہ کی شان ٹپک رہی ہے. میرے رسول نے ایک بات فرمائی، توجہ ہے، کیا کرتے ہو یار، میری بات کی طرف توجہ ہے آپ کی؟ میں نے ابھی تقریر نہیں شروع کی، آپ کا میں موڈ دیکھ رہا ہوں، کیسا موڈ ہے، جیسا موڈ ہوگا ویسی تقریر ہے. کوئی موڈ ہے؟ توجہ آپ کی نہیں، توجہ آپ ہے نا، توجہ. میرے رسول نے ایک بات فرمائی، خیر القرون قرن. یہ لفظ بڑا معمولی سا ہے بظاہر، یعنی رسول اللہ کا ہر لفظ اونچا ہوتا ہے، لیکن دو لفظ ہیں نا، خیر القرون قرن، چھوٹا سا لفظ ہے، معمولی اس کا حجم ہے. خیر القرون، قرون عربی زبان میں زمانوں کو کہتے ہیں، قرون قرن سے ہے، بڑا قاف را نون. قرن کا معنی سین بھی ہوتا ہے، قرن کا معنی مشرق و مغرب بھی ہوتا ہے، اور قرن کا معنی زمانہ بھی ہوتا ہے. خیر القرون، حضور نے فرمایا دنیا میں جتنے زمانے، جتنے زمانے پوری دنیا، ان سب زمانوں میں خیر القرون قرنی، میرا زمانہ ہے، میرا.
سبحان اللہ،
حضور نے فرمایا خیر القرون
قرنی،
وہ میرا زمانہ. میرا زمانہ عربی میں کس لفظ کا معنی ہے؟ قرنی. قرن کا معنی زمانہ، اور آگے یا لبی کا معنی میرا زمانہ. خیر القرون قر، حضور نے قرنی کہا، توجہ کریں ذرا، اس لفظ قرنی، یہ جو لفظ قرنی ہے، لفظ قرنی ہو دنیا میں، نہ قرآن ہو نہ حدیث ہو، تب بھی صحابہ کا مقابلہ کوئی نہیں. صرف لفظ قرنی،
حضور نے فرمایا دنیا میں سب سے بہتر میرا زمانہ کرنی میرا زمانہ. اچھا میرا زمانے کا کیا مطلب ہے؟ اسی کرنی سے پوچھتے کہ اے کرنی تو بتا نبی کا کون سا زمانہ. تو لفظ کرنی نے بتایا کہ ہر خلیفے کے آخری لفظ کو دیکھو. کرنی چار لفظ ہیں، قاف را نون یا. قاف صدیق کا آخری لفظ ہے اور را عمر کا آخری لفظ ہے اور نون عثمان کا آخری لفظ ہے اور یا علی کا آخری لفظ ہے. اور اس کو نبی نے فرمایا کرنی
خلافت راستہ، خلافت راستہ. کیا
خیر القرون کرنی میرا زمانہ. نبی نے فرمایا میرا زمانہ. کس کا زمانہ؟ میرا زمانہ. کون سا زمانہ؟ کرنی. کرنی چار لفظ ہے، خلیفے چار ہیں اور ہر خلیفے کا آخری لفظ کرنی. ہر خلیفے کا آخری لفظ کیا ہے؟ اور کرنی کا معنی میرا زمانہ. تو ان پہ غور کریں، میرا زمانہ کون سا ہے؟ میرا زمانہ وہ ہے جو صدیق ہے، جو فاروق عمر ہے، جو عثمان ہے، جو علی ہے. تو ایک لفظ کرنی جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ کرنی جو ہے یہ محمد کا زمانہ. اور نبی کے زمانے پہ حرف کوئی نہیں لا سکتا. میں نے لاہور کے جلسے میں کہا تھا، یہاں بھی کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں 750 آیات ہیں نبی کی شان کے صحابہ کی شان. کتنی آیات؟ میں نے بنگلہ دیش میں سرحد کے ایک جلسے میں 2 سال پہلے 1,00,000 کے اجتماع میں جس میں 10,000 علماء موجود تھے اور وہ علماء سٹیج پر بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا کہ 750 آیتیں قرآن کی صحابہ کی شان میں، اور اگر یہ علماء مجھے اجازت دیں تو میں ساری آیتیں سٹیج پر سنا سکتا اللہ کے فضل. اچھا علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آج تقریر ان آیتوں پر ہوگی. بڑے بڑے مشائخ تھے، اللہ کی توفیق سے 150 آیات تک جب میں پہنچا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. صحابہ کی شان میں کتنی آیتیں؟ 750. اور میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کتابیں آسمانوں سے 4 بڑی اتری. کتنی اتری؟
4.
بڑی آیتیں کتنی اتری؟ بڑی بڑی کتابیں 4. خلیفے بھی بڑے 4، فرشتے بھی بڑے 4، کعبے کی دیواریں بھی 4، امام باغ میں آنے والے بھی 4. اور کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول. رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس پر نئی شریعت آئے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو پچھلے نبی کی شریعت کو آگے پھیلاتا. علماء بیٹھے. اچھا رسولوں کی تعداد 114 ہے، رسولوں کی تعداد. اور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانے والے مہاجروں کی تعداد بھی 114 ہے. صحابہ کی تعداد 144,000 ہے، بعض علماء نے 129,000 لکھی. تو انبیاء کی تعداد کے یہ برابر ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے ہر جگہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری اور دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر تورات میں 13 جگہ پر ہے. کتنی جگہ پر ہے؟ پوری تورات میں موسیٰ کے حواریوں کا ذکر کتنی جگہ پہ؟ اور اسی تورات میں رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر 17 جگہ پہ. محمد رسول اللہ کے صحابہ کی شان 17 آیتوں تورات، اور موسیٰ کے صحابہ کی شان 13 آیتوں. اور زبور اتری حضرت داؤد علیہ السلام، تو داؤد علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں 7 آیتیں ہیں، اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کی شان میں زبور میں 11 آیتیں. اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو انجیل اتری اس انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں 9 آیتیں اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کی شان میں 13 آیتیں. اور قرآن پاک کھولو قرآن پاک میں 750 آیتیں رسول اللہ کے صحابہ کے سامنے. کتنی آیتیں؟ اچھا بظاہر انسان حیران ہوتا ہے کہ یار ایک آیت بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں اتار دیتے کہ صحابہ اچھے تھے تو تب بھی بات بڑی ایک آیت. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ انسان کی جتنی ادائیں ہیں جتنی ادائیں انسان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ہر ادا کا ذکر قرآن میں کر دیا. ہر ادا کا میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ انسان کی جتنی ادائیں جتنی خوبیاں کسی انسان میں ہو سکتی ہیں ہر خوبی کسی صحابی میں بھی اللہ نے پائی اس پر قرآن اتار دیا. صحابہ نے تہجد تم بھی پڑھتے ہو لیکن جب صحابہ نے پڑھا تو قرآن اتارا. نماز تم بھی پڑھتے ہو جب صحابہ نے پڑھی تو قرآن اتارا. زکات تم بھی دیتے ہو جب صحابہ نے دی تو قرآن اتارا. روزے تم بھی رکھتے ہو جب صحابہ نے رکھے تو قرآن اتارا. وہ تہجد تم پڑھتے ہو صحابہ نے پڑھی تو قرآن اتر آیا. تجارت تم بھی کرتے ہو کتنی تجارتیں کرتے ہو لیکن جب صحابہ نے تجارت کی تو قرآن چپ نہیں رہا بلکہ قرآن نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. جب بھی جنگوں میں گئے تو قرآن بولا, بستیوں میں گئے تو قرآن بولا, پیغمبر کی صحبت میں بیٹھے صحابہ تو قرآن بولا, نبی کی نبی کو سلا دیا اور خود جاگتے رہے تو قرآن بولا. اور میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ صحابہ کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی وجہ سے قرآن اتار دیا. اور کئی موقعوں پر ایسے ہوا کہ ایک ضابطہ قرآن میں اللہ نے اتارا اور کسی صحابی کی وجہ سے وہ ضابطہ ہی بدل گیا. یہ بھی قرآن, یہ کیا ہے؟ ایک بات بڑی قابل غور ہے اور اس پر آپ کو توجہ کرنی چاہیے. روزہ آپ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے؟ گزر گئے روزے, شکر کرتے ہو کہ گزر گئے روزے رکھے؟ اللہ نے آپ کو توفیق دی شکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, روزہ کس وقت سحری کھاتے تھے؟ تہجد کے وقت. ٹھیک ہے, سحری کے وقت, تہجد کے وقت کھاتے تھے نا. لیکن آپ حیران ہو گئے کہ جب روزہ فرض ہوا تو وقت کھانے کا یہ نہیں تھا. جب روزہ فرض ہوا تو وقت کھانے کا قرآن کہتا ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ ذَفَتْ آیت پڑھو کہ جب روزہ فرض ہوا تھا تو سحری کا وقت یہ نہیں تھا. سحری کا وقت کیا تھا؟ کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے سحری کھاؤ, عشاء کے بعد سونے سے پہلے سحری کھاؤ اور اگلے دن شام کو افطاری کرو. روزہ تقریباً 24 گھنٹے کا ہو گیا تھا. اگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا, میرا اور آپ کا کیا حال ہوتا؟ یہ علیحدہ بحث ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ قرآن تو یہ اترا, ضابطہ اترا, پیغمبر سے اترا, اسلام کا دین کا ضابطہ آیا کہ سونے سے پہلے سحری کھانی ہے. ایک صحابی لوہے کا کام کرتے ہیں, لوہا کوٹتے ہیں, نام ان کا ہے حضرت بصرہ بن الطاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوہا کوٹتے کوٹتے تھک گئے ہیں اور افطاری ہوئی ہے اور بعد میں سحری کا جب وقت آیا تو نماز تراویح پڑھنے کے بعد سحری کھانی چاہیے تھی لیکن تھکاوٹ اتنی تھی کہ سو گئے. اب جب سو گئے تو آنکھ جب کھلی تو سحری کا وقت نہیں تھا, اس لیے کہ سونے کے بعد سحری نہیں, سونے کے بعد سحری, سحری کا وقت کیا تھا؟ سونے سے پہلے. وہ سو گئے, سحری ختم. اب صبح کو روزہ تو انہوں نے اسی نیت سے رکھ لیا اور کی ہوئی ہے افطاری, کھایا کچھ نہیں, لوہا پھر کوٹتے کوٹتے بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہوئے تو روزہ نہیں کھولا, روزہ نہیں توڑا, افطاری کی. اب جناب علی تھکاوٹ ہو گئی, جسم ٹوٹ گیا. اب انہوں نے سوچا کہ جناب علی میں آج تو سحری پہلے کھا لوں گا, کل کی طرح کہیں نہ ہوں. لیکن تراوی پڑھتے پڑھتے تراوی کے بعد اسی جگہ مسلح پر پھر سو گئے. جس وقت مسلح پر سو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی, آنکھ کھلنے کے بعد کیا ہوا کہ مسلح پر سوئے سوئے رہے رات کا کچھ حصہ. جب آخر وقت آیا اور آپ حیران ہوں گے کہ سحری کا وقت آ گیا, وہیں سوئے سوئے, تو دل میں خیال آیا کہ کل کی طرح کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤں, جلدی جلدی اٹھے اور کھانا کھا لیا. وقت سحری کا تھا. اب سحری کے وقت کھانا کھایا, قرآن میں یہ ہے, ضابطہ یہ تھا کہ سونے سے پہلے کھانا کھانا ہے, اور کھا لیا سحری کے وقت. چاہیے کیا تھا؟ چاہیے تھا کہ ضابطہ اتر آتا, اللہ کا قرآن اتر آتا, پیغمبر سے اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ تیرے صحابی نے یہ کیا کیا, ضابطے کے خلاف کیا. لیکن مسلمانوں, صحابی نے تہجد کے وقت کھانا کھایا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی بجائے قرآن کا ضابطہ صحابہ کے مطابق.
صحابی کی وجہ سے قرآن کا ضابطہ بدل جائے اور تیرے ملک میں محمد کے صحابہ کو کافر کہا جائے.
اللہ تعالیٰ عرش پہ صحابی کی حیات ہے کہ صحابی نے کھانا کھایا اور بے ہوش ہوا, صحابی نے کھانا کھا لیا اور صحابی بے ہوش ہو گیا, اس بات سے عرش ہل گیا. آئے مسلمانوں, صحابی کو کافر کہا گیا, تیرا دل نہ ہلا, تیرے ضمیر نے حرکت نہیں کی کہ صحابی کی وجہ سے قرآن کا ضابطہ بدل گیا. حضرت فاروق اعظم کی رائے پر قرآن کی 27 آیتیں اتری ہیں, 27 قرآن کی. اچھا میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں 750 آیتیں صحابہ کی شان میں ہیں. کتنی آیتیں؟ 750 آیتیں صحابہ کرام کی شان میں ہیں. 750 آیتوں میں ایک آیت کو بھی میں ٹیک نہیں کرتا اور میں صحابہ کی شان قرآن سے بیان کرتا ہوں. میری بات پہ غور کریں, میں کہتا ہوں ایک آیت بھی نہیں میں پڑھتا, بلکہ میں قرآن کھولتا ہی نہیں اور قرآن سے صحابہ کی شان بیان کرتا ہوں. نہ قرآن کھولتا ہوں نہ آیت پڑھتا ہوں, شان صحابہ کی قرآن سے بیان کرتا ہوں. مانو گے؟
سبحان اللہ.
میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے, مثال کے طور پر مثال سے کہتا ہوں, یہ قرآن یہ بند ہے, کھلا بند. قرآن کی یہ جو شکل ہے, یہ جو تصویر ہے قرآن کی, جانتے ہو ایسا ہی ہوتا ہے قرآن, ٹھیک ہے, دتوں کے درمیان میں ہوتا ہے, الحمد سے شروع ہوا اور ناس پہ ختم ہوا اور ارد گرد یہ گتا لگا ہوا ہے اور قرآن پاک سارا کاغذ پر ہے. قرآن پاک کی یہ جو شکل ہے کھولے بغیر, اگر یہ شکل قرآن کی صحیح ہے تو صدیق صحیح ہے. کھولو نہیں, کھولو گے تو اندر تو پتہ چلے گا کیا ہے. میں کہتا ہوں شیو مجھے بتاؤ, رسول اللہ جب فوت ہوئے, دنیا سے رخصت ہوئے, پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن کاغذ پر نہیں تھا, قرآن کاغذ پر نہیں. اور جب حضرت علی کی خلافت شروع ہوئی تو قرآن کاغذ پہ تھا. حضرت علی کی خلافت کے وقت سے لے کر رسول اللہ کی وفات تک, نبی کی وفات سے لے کر علی کی خلافت تک, درمیان میں جو وقفہ آیا اسی وقفے میں قرآن کاغذ پہ آیا. وہ وقفہ صحیح تھا تو کاغذ پہ آنا صحیح تھا. اگر وہ وقفہ, توجہ توجہ میری بات سمجھے, وہ وقفہ جو درمیان میں تھا اگر صحیح تھا تو یہ قرآن کا کاغذ پہ آنا صحیح تھا, وہ وقفہ غلط تھا تو قرآن کاغذ پہ آ ہی نہیں سکتا. لا کر دکھاؤ. اس لیے کہ رسول اللہ کی وفات کے وقت تک قرآن کا ایک لفظ بھی کاغذ پر نہیں تھا. یہ بات یاد رکھو, قرآن کا ایک لفظ بھی, قرآن کہاں تھا؟ قرآن درختوں کے پتوں پہ تھا, قرآن چمڑے کے پرتوں پہ تھا, قرآن لکڑی کی تختیوں پہ تھا. اور یہ کہنا کہ عثمان غنی جامع قرآن ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے, اس غلطی کا ادالہ کر لینا چاہیے. اس لیے کہ صدیق اکبر کی خلافت کا جب زمانہ شروع ہوا اور جنگ یمامہ ہوئی, 750 قرآن کے قاری شہید ہو گئے. فاروق اعظم نے حضرت ابو بکر کو تجویز پیش کی کہ اگر قاری سارے شہید ہو گئے قرآن دنیا میں کہاں رہے گا, اس لیے جو قاری بچ گئے ان کو بلاؤ اور یہ درختوں کے پتوں اور چمڑے کے پرتوں اور درخت اور لکڑی کی تختیوں کا قرآن لاؤ اور قاریوں کو بٹھاؤ اور بٹھا کر قرآن کو کاغذ پہ منتقل کرو. تجویز دینے والا فاروق اعظم تھا, جمع کرنے والا صدیق اکبر تھا. اور جب یہ نسخہ سارا قرآن کاغذ پہ منتقل ہو گیا تو کاغذ پہ قرآن کے منتقل ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس ایک نسخے کو 80 کاغذ کے نسخوں پر لکھا اور 80 قرآن بنا کر پوری دنیا کے اندر روانہ کیے. تو گویا کہ ابو بکر جامع قرآن تھا, عمر فاروق مجود قرآن تھا, عثمان غنی ناشر قرآن تھا. ابو بکر سچا ہے تو یہ کتاب سچی ہے, عمر سچا ہے یہ قرآن سچا ہے, عثمان سچا ہے یہ مجموعہ سچا ہے. ابو بکر عمر کو عثمان کو کافر کہہ کر قرآن کاغذ پہ لا کر تو دکھا. خمینی نے کہا ابو بکر کافر، خمینی نے کہا عمر کافر، خمینی نے کہا عثمان بدتماش. میں پوری دنیا شیعہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ابو بکر عمر عثمان کو درمیان سے نکال کر اللہ کا یہ قرآن کاغذ پہ منتقل کر کے دکھاؤ. منتقل کرنے والا کون تھا؟ کتاب پہ لانے والا کون تھا؟ کرتاس پہ اتارنے والا کون تھا؟ جو کاغذ پہ اتارنے والا وہ صدیق اکبر ہے، اسے کہو قرآن کا دشمن ہے. جو کاغذ پہ اتارنے والا وہ فاروق اعظم ہے، اسے کہو کافر تھا. جو جمع کرنے والا، جو نشر کرنے والا، جو پھیلانے والا وہ عثمان غنی ہے، اسے کہو بدتماش تھا. مجھے بتاؤ اللہ کا قرآن معرض وجود میں نہیں آ سکتا، منتع شہود پہ نہیں آ سکتا، وجہ عرض پہ نہیں آ سکتا، سینے میں رہ سکتا ہے، کاغذ پہ نہیں آ سکتا. میرے بھائیوں میری بات سمجھ رہے ہو؟ پڑھے لکھے لوگ رسول اللہ کی وفات کے وقت قرآن کاغذ پہ نہیں تھا، رسول اللہ کی وفات کے وقت قرآن کاغذ پہ، اور علی کی حضرت علی کی خلافت کے وقت قرآن کاغذ پہ تھا. تو کاغذ پہ لانے والا ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، یہ تین شخصیتیں کاغذ پہ لائی ہیں. اگر دنیا میں آج جو قرآن موجود ہے یہ کاغذ پہ اتارنے والے خلفائے ثلاثہ ہیں، ان کو کافر کہو گے تو قرآن کاغذ پہ آئے گا کیسے؟ قرآن دنیا میں پھیلے گا کیسے؟ میرے بھائی سپاہ صحابہ کوئی نیا کام نہیں کر رہا، سپاہ صحابہ رسول اللہ کے صحابہ کا دفاع کر رہا، سپاہ صحابہ نے رسول اللہ کے صحابہ کو اور رسول اللہ کے صحابہ کا جو دفاع سپاہ صحابہ نے کیا یہ بھی کوئی اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ بھی سپاہ صحابہ نے اللہ کی سنت پہ عمل کیا. کس کی سنت پہ عمل کیا؟ اللہ کی. کہ صحابہ کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، صحابہ کا دفاع کرنا اللہ کی سنت ہے، تو ہم اللہ کی سنت پہ چل رہے ہیں. اور صحابہ نے، صحابہ کا دفاع کس کا کیا؟ نبی کا دفاع. توجہ کیجیے، صحابہ نے کس کا دفاع کیا؟ صحابہ کرام نے دفاع کیا پیغمبر کا، اور اتنا دفاع کیا کہ عقل دنگ رہ گئی. ایسا بھی کوئی دفاع کرتا ہے کہ حضور فرمائیں کون مجھ پر جان دیتا ہے جنگ احد میں، کہ کون مجھ پر؟ انصاریوں کے چھ بچے جوان کھڑے ہو گئے، سات بچے تھے، تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور ایک ایک کر کے رسول اللہ کے آگے آ رہے تھے. ایک گر جاتا تھا پھر دوسرا آ جاتا تھا، دوسرا گر جاتا تھا تیسرا آ جاتا تھا، سات بچے شہید ہو گئے، ان کے جسم ٹکڑے ہو گئے، لیکن رسول اللہ پہ آنچ نہیں آئی. اسے کہتے ہیں دفاع صحابہ. یہ کیا ہے؟ دفاع صحابہ. یہ صحابہ کا، یہ دفاع نبوت ہے، یہ دفاع نبوت ہے. یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے صحابہ نے نبوت کا دفاع کیا. سب سے پہلے صحابہ نے، صحابہ نے کس کا دفاع کیا؟ نبی کا دفاع کیا. پہرے دار بن کر دفاع کیا، چوکی دار بن کر دفاع کیا، سپاہی بن کر دفاع کیا، رضاکار بن کر دفاع کیا، نوکر بن کر دفاع کیا، پسینہ پونچھ کر دفاع کیا، پتھر کھا کر دفاع کیا، تپتی ریت پہ لٹ کر دفاع کیا، چمڑے ادھیڑ کر دفاع کیا، ابلتی ہوئی آگ میں، ابلتے ہوئے کڑاہوں میں گر کر دفاع کیا، اور چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے دفاع کیا، دہکتے ہوئے انگاروں پہ دفاع کیا، اور محمد کے لیے سب کچھ لٹا کر دفاع کیا، بچے قربان کر کے دفاع کیا، بیویوں کو بیوہ کر کے دفاع کیا. حضور نے فرمایا سعد تو کیوں پریشان ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بیوی سے شادی ہوئی تھی، ایک سال گزرا تھا، اکلوتا بچہ تھا، میں مدینہ سے مکہ سے چلا، ہجرت کی نیت سے آپ کا حکم تھا، تو چند قدم چلا، ابو جہل نے بچہ چھین لیا، بیوی کو چھین لیا اور کہا یہ لڑکی مکے کی ہے، اگر بچے کو لے جانا ہے تو تجھے مکے میں رہنا پڑے گا، اگر مدینے جاؤ گے تو جہاں بچہ بھی رہے گا بیوی بھی رہے گی. اب بتاؤ نبی کو دیکھتے ہو یا بچے کو دیکھتے ہو؟ میں نے کہا میں محمد کا کہنا نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے رسول میں بیوی بھی چھوڑ آیا، بچہ بھی چھوڑ آیا اور اللہ کے رسول میں تیرے قدموں پہ آ گیا. کبھی کبھی مجھے بچہ یاد آتا ہے. حضور نے فرمایا ساتھ اگر تو نے محمد کو پا لیا تو سارا جہان پا لیا.
زندہ باد.
ان کا دفاع ہم کیوں نہ کریں؟ صحابہ نے نبی کا دفاع کیا. کہو صحابہ نے نبی کا دفاع. اسے کو دفاع کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے, اس کا بچہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا, بھائی شہید ہو گیا, خاوند شہید ہو گیا, سارے شہید ہو گئے, عمر اس کی 90 سال ہے, نام ام امارہ ہے. کسی نے آ کر کہا تیرا نام ام امارہ ہے؟ جنگ احد کی بات ہے. اس نے کہا ہاں میرا نام ام امارہ ہے. اس نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا, اکیلے اکلوتا بیٹا. کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا, کسی نے کہا خاوند بھی شہید ہو گیا. لیکن وہ عجیب بات کرتی تھی, وہ کہتی تھی شہید تو سارے ہو گئے لیکن مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. خبر یہ تھی کہ خبر یہ تھی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. جنگ احد میں خبر مشہور ہو گئی کہ نبی شہید ہو گئے. لیکن وہ عورت لوگوں سے لاٹھی ٹیکتی ہوئی باہر نکلتی ہے, پوچھتی جاتی ہے کہ نبی کا کیا حال ہے. حفیظ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو, کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو. گئے تھے جنگ میں, اس کا برادر اور شوہر بھی نچھاور کر دیے تھے اس نے پرزندوں کے گوہر بھی. ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام, اس کو سنانی ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو. مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا, اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا, رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا. لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا اماں حضور تو زندہ ہیں. کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی, کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی, کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے, پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی. صحابہ نے نبی کا دفاع کیا. کہو صحابہ نے نبی کا. بچے نہیں دیکھے نبی کو دیکھا, بیویاں نہیں دیکھی نبی کو دیکھا, باغوں کو نہیں دیکھا نبی کو دیکھا, رشتے داروں کو نہیں دیکھا نبی کو دیکھا, حویلیوں کو نہیں دیکھا نبی کو دیکھا. ہائے مثال کوئی نہیں تھی کہ بھی جنگوں میں فرشتے مدد کرتے ہیں. مثال کوئی نہیں تھی کہ تلواروں کی بجائے کھجوروں کی چھڑیوں سے انسان قتل ہوتے ہیں. اور یہ پہلا جیش تھا, بدر کو تو دیکھو, یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا, کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. 313 آدمی, کوئی مثال نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا. 6 تلواریں, 8 تیرے لے کر میدان میں اترے. اور میرے بھائیوں اس پر تو توجہ کرو کہ یہ تو مثال ہی نہیں کہ فرشتے آتے ہیں, لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ بدر کا میدان آیا تو 313 نے مل کر نبی کا دفاع کیا, احد کے پہاڑ آئے تو 750 نے مل کر نبی کا دفاع کیا, خیبر خندق کی لڑائی آئی 3000 نے مل کر نبی کا دفاع کیا, اور حنین کمار کا آیا 12000 نے مل کر نبی کا دفاع کیا, تبوک کی جنگ آئی 30000 نے مل کر دفاع کیا, اور حدیبیہ کا سفر آیا 1450 نے نبی کا دفاع کیا, اور فتح مکہ کا سفر آیا 10000 نے نبی کا دفاع کیا, اور میرے بھائیوں خیبر کی جنگ ہوئی 19000 نے دفاع کیا. دفاع کرتے وقت یہ نہیں پوچھا میرے بچوں کو تنخواہ کون دے گا, میری بیوی بیوہ کو وظیفہ کون دے گا, یہ نہیں دیکھا ہائے بچے یتیم ہو گئے کوئی پرواہ نہیں, بیویاں بیوہ ہو گئی کوئی پرواہ نہیں, رشتے دار اجڑ گئے کوئی پرواہ نہیں. نبی نے بلایا 313 چل پڑے, نبی نے بلایا 3000 چل پڑے, نبی نے بلایا 700 چل پڑے, نبی نے بلایا 1400 چل پڑے, نبی نے بلایا 30000 چل پڑے. نبی نے چندہ مانگا کپڑے دے دیے, نبی نے چندہ مانگا ٹاکیوں کے لباس پہن لیے, نبی نے چندہ مانگا ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے, نبی نے چندہ مانگا جوتے اتار دیے, نبی نے چندہ مانگا اور بچے لوٹا دیے, نبی نے چندہ مانگا ہائے سر سے بال اتار کر دے دیے, نبی نے چندہ مانگا دو سر چوارے ساری رات مزدوری کر کے محمد کے قدموں پہ لوٹا.
دوسرا بھی زندہ تھا،
آج جلدی زندہ ہے،
سورج جان رہے گا۔
اے خمینی کہتا ہے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، اے نجفی کہتا ہے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، اور چمڑی کیسے اتری، ایمان نہیں تھا، تار پہ کیسے چڑھے، ایمان نہیں تھا، کیسروں کس طرح سے کیسے ٹکرائے، ایمان نہیں تھا، غلام حسین ندوی لاہور کا کتا بدماش کہتا ہے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، ان تاکیہ سے کیسے ٹکرائے، کسرا سے کیسے ٹکرائے، کیسر سے کیسے ٹکرائے، ہرکل سے کیسے ٹکرائے، اور جست جست سے کیسے ٹکرائے، سمندروں میں کیسے اترے، بتاؤ تو کیسے اترے، سمندر میں اتر گئے، نبوت چل گئے، سب کچھ لٹا دیا، چمڑیاں اتر گئی، لوہے کے لباس پہن لیے، ایمان نہیں تھا۔ نماز عشاء کے بعد ایک صحابی بستر پہ لیتا ہے، بیوی سے کہتا ہے ادھر آؤ میرے لیے پانی لاؤ، بیوی پانی کا پیالہ لائی، صحابی کی آنکھ لگ گئی، مسلمانوں دیکھو ایمان کیسا تھا، بیوی پانی کا پیالہ لائی، صحابی کی آنکھ لگ گئی، صحابی سو گئے، وہ پیالہ لے کر ساری رات سرانے کھڑی رہی، تہجد کا وقت ہوا، صحابی کی آنکھ کھلی، اس نے کہا تو اتنی وفادار ہو، ساری رات میرے لیے پیالہ پانی کا لے کر کھڑی ہے، سوئی کیوں نہیں؟ اس عورت نے کہا کیسے سوتی، میرے رسول کا ارشاد ہے کہ اگر خامن عورت کو کہے پہاڑ اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے تو مجھے حکم ہے کہ میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں، یہ تو پانی کا پیالہ تھا، ایک طرف محمد کا حکم تھا، ایک طرف رات کی نیند تھی، میں رات کی نیند لٹا دی، نبی کو نہیں چھوڑا۔ اس خامن نے نماز فجر کے بعد کہا اپنی بیوی سے کہا، اس کا ایمان تو دیکھو، بیوی سے کہا کہ تو بڑی وفادار عورت ہے، تو نے اتنی بڑی وفاداری کی، آج ساری رات جاگتی رہی، آج جو کچھ تم مجھ سے مانگے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ حاجی صاحب بڑی قابل غور بات ہے، ایسا ایمان تو چشمے فلک نے نہیں دیکھا، وہ عورت کہتی ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا بڑا کچھ ہے، خامن نے کہا نہیں، اتنی وفادار ہو، آج تو جو کچھ مجھ سے مانگے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس عورت نے کہا مجھے چاہیے تو کچھ نہیں، لیکن اگر تو دینے پر ہی آ گیا ہے تو مجھے طلاق دے دے، مجھے چاہیے تو کچھ نہیں لیکن اگر تو دینے پر ہی آ گیا ہے تو۔ خامن نے کہا یہ عجیب بات، وعدہ کر لیا تھا کہ میں ضرور دوں گا، کہنے لگا بیگم سے کہ چلو اٹھو رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں، سارا واقعہ سناتے ہیں، جو فیصلہ رسول اللہ کہیں تجھے بھی منظور ہوگا مجھے بھی۔ میاں بیوی رسول اللہ کے پاس چلے، یہ مقام سوک میں رہتے تھے، مدینہ سے باہر ایک بستی تھی، مدینہ منورہ پہنچے، پہنچنے سے پہلے ایک گڑا آیا، خامن کا پاؤں پھسلا، خامن گڑے میں گر گیا، خامن جب گڑے میں گرا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بیوی کو پتا چلا کہ ٹانگ ٹوٹ گئی، اس نے دوپٹہ پھاڑا، پھاڑ کر خامن کو باہر نکالا، اس کی ٹانگ پہ پٹی باندھی۔ اب خامن کے دل میں تو طلاق مانگنے کا غم بڑا تھا، وہ کہتا ہے رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں، بیوی کہتی ہے واپس چلتے ہیں، بھائی واپس کیوں چلتے ہیں؟ تو بیوی نے کہا اب طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا مانگی کیوں؟ اس نے کہا اس لیے مانگی، میں سچی بات کہوں، اس نے سچی بات کہے، اس نے کہا رسول اللہ کی محفل میں میں بیٹھی تھی، ایک دن پیغمبر نے فرمایا کہ جس آدمی پر زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئی ہو اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے، تو میں نے 15 سال نکاح میں تجھے دیکھا کہ تجھے کبھی تکلیف نہیں آئی، میں نے کہا تیرے ایمان میں کہیں شک نہ ہو، اس لیے طلاق مانگی، اب تیرے پاؤں پہ چوٹ آئی، میں نے کہا ایمان پورا ہو گیا۔ صحابہ نے نبی کا دفاع کیا، کہو صحابہ نے نبی کا، صحابہ نے نبی کا، صحابہ نے نبی کا، اور مدینہ کی گلیوں میں بھی کیا، مکے کے پہاڑوں پہ بھی کیا، بازاروں میں بھی کیا، احد کی وادیوں میں کیا، کسرا کے کنگن پہ کیا، کیسر کی وادیوں میں کیا، ہائے افریقہ کے جزیروں میں کیا،
چین کے صحراؤں پہ کیا، مصر کے صحراؤں میں کیا، دست و جبل میں کیا، صحراؤں میں کیا، سمندروں کے خروش میں کیا، پہاڑوں کی چٹانوں پہ کیا، سب کچھ لٹا کر محمد کا دفاع کیا. اور اس کا ذکر قرآن میں ہے. اور اس کا ذکر دفاع کی بھی کوئی حد ہو گئی، ایسا بھی کوئی دفاع کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی ہے، اس صحابی کا نام زیاد بن مسکن ہے. لاش تڑپ رہی ہے، آخری وقت ہے، احد کا میدان ہے. اس نے مشکیزے والے کو اشارہ کر کے بلایا، وہ قریب چلا گیا. اس نے کہا پانی چاہیے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا مرم پٹی چاہیے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میرا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لوں. زیاد بن مسکن، اس نے پانی کا مشکیزہ نیچے رکھا صحابی نے، اور اس زیاد کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور پہاڑ پہ چڑھنے لگا. جب اس نے دور سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، تو اسے چھوڑ دیا. اب وہ گھسٹتا ہوا رسول اللہ کے قریب آیا، اور جب پیغمبر قریب پہنچے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوں کے ساتھ اپنے رخسار لگا دیے. حضور چٹان پہ بیٹھے ہیں اور یہ صحابی گھسٹتا ہوا پیغمبر کے قریب پہنچا، اپنے رخسار نبی کے ساتھ لگائے، رسول اللہ نے دیکھا، فرمایا تو زیاد ہے. آئے شاعر نے کہا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. اسی حالت میں زیاد نے کلمہ شہادت پڑھا. حضور نے فرمایا زیاد کیا چاہتا ہے؟ زیاد نے فرمایا یا رسول اللہ چہرے کی زیارت چاہتا تھا، وہ ہو گئی. حضور نے فرمایا لوگوں جس نے جنت ہی دیکھنا ہو زیاد کا چہرہ دیکھ لو، سیدھا جنت میں جا رہا. صحابہ نے نبی کا دفاع کیا. کہو صحابہ نے نبی کا، صحابہ نے نبی کا دفاع کی. ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں. حضور نے زید سے کہا، زید ابن ثابت کاتب وحی. حضور نے فرمایا زید جاؤ، ایک صحابی ہے سعد ابن ربیع، اس کو تلاش کر کے لاؤ. اسلام کی تاریخ میں چار سعد، کتنے سعد یہ بھی یاد رکھو، چار. سعد کا نام ہی نیک بخت ہے، سعد کا معنی ہی نیک بخت. سعد کا معنی کیا ہے؟ نیک بخت. ایک سعد ابن معاذ، یہ وہ سعد ابن معاذ کہ جن کے انتقال پر رسول اللہ نے فرمایا تھا لوگوں سعد کی موت سے عرش کانپ رہا. یہ سعد ابن معاذ. حضور اسعد کے جنازے پر ایڑیاں اٹھا کے چلتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایڑیاں اٹھا کے چلتے ہیں؟ فرمایا 70,000 فرشتے سعد کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں، میں اس لیے ایڑیاں اٹھا کے چلتا ہوں. یہ سعد ابن معاذ. ایک سعد ابن عبادہ ہے. حضور نے جنگ بدر میں سارے صحابہ کو کہا آؤ بھی تم تیار ہو، تو مہاجرین کہتے تھے ہم تیار ہیں. حضور پھر پوچھتے تھے تیار ہو، تو آخر میں ایک آدمی نے کہا رسول اللہ کا روئے سخن انصاریوں کی طرف ہے کہ مہاجر تو بولتے ہیں انصاری نہیں بولتے. تو سعد ابن عبادہ کھڑے ہو گئے کہ میں انصاریوں کا سردار ہوں ساری قوم کا، تو یا رسول اللہ آپ سمندروں میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، حکم تو کریں. سعد ابن عبادہ، جب سعد ابن عبادہ نے یہ بات کہی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. ایک سعد ابن عبادہ، ایک سعد ابن معاذ، اور ایک سعد ابن ربیع ہے، اور ایک سعد ابن ابی وقاص ہے. سعد ابن ابی وقاص بشرا مبشرہ کے صحابی، اور سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی ہے جس کو رسول اللہ کا ماموں بھی کہا جاتا ہے. اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا سعد سے کہا یا سعد ارمی، ارمی کا معنی تیر پھینک. ایک جنگ میں فرمایا ارمی تیر پھینک، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. یہ پیغمبر
صحابہ
ارمی، ارمی یا ساتھ ارمی، اے ساتھ تو تیر پھینک، تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان. آئے میں ان کا دفاع کیوں نہ کروں، اور میں ان کی کہانی کیوں نہ بیان کروں، ان کے تذکرے کیوں نہ کروں، گلیوں میں ان کی باتیں کیوں نہ کروں. اور ایک سعد ابن ربیع ہے، ایک انصاریوں کی شاخ تھی، اس شاخ کے سردار تھے. حضور نے فرمایا زید ابن ثابت سے کہ زید جاؤ، جنگ احد کے بعد ابھی رسول اللہ احد کے میدان میں تھے، کہ سعد ابن ربیع کو تلاش کر کے لاؤ. زید کہتے ہیں کہ میں سعد کو زندوں میں تلاش کرتا تھا، مجھے سعد نہ ملا. میں نے لاشوں میں دیکھا تو سعد نہ ملا، جب میں زخمیوں میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سعد ابن ربیع زخمیوں میں تڑپ رہا.
میں قریب ہوا اور قریب جا کر میں نے جب کہا کہ صاحب تجھے رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور جب میں نے اللہ کے رسول کا سلام پہنچایا تو صاحب خوشی سے چونک اٹھا، شہد صاحب کا چہرہ چمک اٹھا، لہو بہ رہا تھا، جسم پہ لہو تھے، سارے جسم پہ لہو تھا، سارا جسم چور تھا میرے بھائیوں، اور لہو بہ رہا ہے، جب میں نے کہا رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے تو چمک اٹھا، خوشی سے اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، میں نے کہا صاحب تجھے رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے اور تجھے رسول اللہ نے بلایا ہے، وہ اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، اور جب وہ پھر اٹھ نہ سکا تو سعد ابن ربیع نے کہا کہ زید میرے پیغمبر کو میرا سلام کہنا میرا آخری وقت ہے، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ زید کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ زید دیکھنا میری قوم کے جتنے انصاری ان سارے انصاریوں کو ایک جگہ جمع کرنا اور جمع کر کے میرا پیغام دے دینا۔ پیغام کیا ہے کہ اے قوم کے انصاریوں، تمہارا سردار سعد ابن ربیع یہ پیغام دے گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ پر اگر آنچ آئی، اگر نبی پہ آنچ آئی تو میں تمہارا گریبان قیامت کے دن پکڑ لوں۔ یہ کہا اور کلمہ شہادت پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ زید کہتے ہیں اس کی اس کیفیت کو میں نے دیکھا، مجھے رونا آیا، میں سارا راستہ روتا رہا، پیغمبر کے پاس پہنچا، سارا واقعہ رسول اللہ کو سنایا، رسول اللہ بھی رو پڑے، ہاتھ اٹھائے اللہ کے رسول نے، اے اللہ میں صاحب سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ زید کہتے ہیں کہ کئی دنوں کے بعد میں مدینہ کے ایک بازار سے گزر رہا تھا، ایک گلی میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، صدیق اکبر اپنے مکان کے باہر چبوترے کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور ابو بکر کے سینے پر ایک بچی کھیل رہی ہے۔ میں قریب ہوا، میں نے کہا ابو بکر یہ آپ کی بچی ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے بیٹے عبد الرحمان کی بچی ہے؟ فرمایا نہیں۔ اے زید تجھے نہیں پتا یہ کس کی بچی ہے؟ تو زید نے کہا مجھے نہیں پتا۔ فرمایا زید یہ سعد ابن ربیع کی یتیم بچی ہے، 3 مہینے کی بچی ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ جب سعد کا آخری وقت آیا اس نے تجھے یہ کہا کہ میری قوم سے کہنا کہ نبی پہ آنچ نہ آنے پائے، لیکن اس یتیم بچی کا اسے خیال نہیں آیا۔ شاہپور کے لوگوں مجھے بتاؤ، یتیم بچیاں چھوڑ گئے، محمد پہ آنچ نہیں آئی، صحابہ نے نبی کا دفاع کیا، کہو صحابہ نے نبی کا، صحابہ نے کس کا دفاع کیا؟ صحابہ نے نبی کا، اور یہ دفاع ایسا کیا، ایسا دفاع کیا، یہ دفاع خدا کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر اب صحابہ کا دفاع میں کروں گا۔ صحابہ نے 13 دفاع کیا، ان کا دفاع میں کروں گا، اور کیسے کروں گا کہ غار کے اندر، غار کے اندر آرام نبوت کا تھا، پہرا صداقت کا تھا، آرام نبوت کا تھا اور پہرا، اور ایک وقت آئے گا کہ مزار کی رات ہوگی، آرام صداقت کا ہوگا، قیامت تک پہرا نبوت کا ہوگا۔ اب دیکھ میرے بھائیوں، نبی کا دفاع صحابہ نے کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس کا دفاع کیا؟ اللہ نے پھر صحابہ کا دفاع کیا۔ میں ساری باتیں نہیں کہتا، ایک دو باتیں آپ کو سنا دیتا کہ اللہ نے پھر صحابہ کا کیسے دفاع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کا دفاع کیا، اگر پاکستان کا کوئی سیاستدان یا حکمران اس وقت ہوتا جب اللہ نے دفاع کیا تو شاید اللہ تعالیٰ کو بھی کہہ دیتا کہ یہ بھی نعوذ باللہ کوئی دہشت گرد ہے، نعوذ باللہ، الاعیاذ باللہ، حاکم بدلنا، شاید اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ شاید یہ بھی کوئی فرقہ وریت کی بات کر رہے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دفاع ایسے انداز میں کیا۔ میرے بھائیوں، ایک تو یہ ہے نا کہ کسی صحابی کا کے خلاف کسی غیر مسلم کا کچھ کہنا، اللہ تعالیٰ تو صحابی کے بارے میں اپنے نبی کی سخت بات بھی نہیں سنتے۔ کھولو قرآن، ایک صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سب کو رضی اللہ عنہ، حضور کی محفل میں بیٹھے عبداللہ بن مکتوم، نبی نے صحابی، تو باہر سے ایک آدمی نے آ کر کہا یا رسول اللہ اشراف آئے ہیں، عرب کے بڑے بڑے رؤساء آئے ہیں، بڑے بڑے سردار آئے ہیں، آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ حضور کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ بڑے بڑے جو سردار آئے ہیں شاید یہ کلمہ پڑھ، اور یہ نبینا صحابی بیٹھا ان کی موجودگی میں شاید وہ کھل کر بات نہ کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس نبینا صحابی سے کہا کہ عبداللہ تم باہر چلے جاؤ۔ عبداللہ بن ام مکتوم کو رسول اللہ نے باہر بھیجا، اور عبداللہ کو رسول اللہ کا باہر بھیجنا کوئی عیب نہیں تھا، کوئی لغزش نہیں تھی، کوئی کوتاہی نہیں تھی، حق پہنچتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بھیجا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ایک نبی نے صحابی کو نبی نے باہر بھیجا، اس پر بھی خدا خاموش نہیں رہا، اسی وقت قرآن اترا. اے پیغمبر، تیری محفل میں جو نابینا بیٹھا تھا تو نے سمجھا کہ شاید نفع باہر والے آ کر اٹھائیں گے، جو نفع یہ نابینا اٹھا رہا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی. ایک صحابی، اس نے 18 غلام آزاد کرائے. کتنے غلام؟ لاکھوں ہزاروں درم خرچ کر دیے غلاموں کی آزادی. اور اس صحابی کو اس کے والد نے سخت سست کہا. صحابی کا نام حضرت ابو بکر صدیق سب رضی اللہ تعالیٰ. حضرت بلال کو 8000 درم دے کر آزاد کرا لیا، عامر بن سہرہ کو 6000 درم دے کر آزاد کرا لیا، ابو فقیہ کے لیے 4000 درم دیا، صوبان کے لیے 1500 درم دیا، آزاد کرا لیا. تو یہ سارا پیسہ جو غلاموں پہ لٹا دیا، تو ابو بکر کے والد کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے بیٹے نے کپڑے کی تجارت کا سارا پیسہ ان غلاموں پہ لٹا دیا. ابھی تک ابو بکر کے والد نے کلمہ نبی کا نہیں پڑھا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ غلام آزاد کیوں کرائے جاتے ہیں. اس نے سمجھا کہ شاید ابو بکر میرے بیٹے کو چودراہٹ کی ضرورت ہے، دنیا کی عزت کی ضرورت ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ شاید نوکروں پہ پیسہ لٹا کر میری زیادہ عزت ہو. تو ابو بکر کے والد نے بھرے اجلاس میں آ کر کہا، ابو بکر کیا ہوا تجھے؟ یہ دولت، یہ پیسہ جو میں نے تجھے کپڑے کے لیے دیا تھا، یہ تو نے ان غلاموں پہ، ان نعوذ باللہ کمیوں پہ لٹا دیا، اور لٹا کر تو چاہتا ہے میری عزت ہو. اگر تو دنیا کی عزت چاہتا ہے تو تو چودھریوں پہ پیسہ لٹاتا، سرداروں پہ پیسہ لٹاتا، لوگ تیری عزت کرتے. ابو بکر نے باپ کی یہ بات سنی اور صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلا. ابو بکر صدیق نے باپ کی یہ بات سنی، یہ تانا تھا، یہ تنقید تھی، یہ تنقید تھی باپ کی کہ والد نے بیٹے پہ تنقید کی. اللہ تعالیٰ کو عرش پہ یہ تنقید بھی باپ کی بیٹے پہ پسند نہیں آئی. صدیق اکبر روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے، سارا واقعہ ابو بکر نے سنایا. قریب یہ تھا کہ پیغمبر جواب دیتے، پیغمبر نہیں بولے کہ آسمانوں سے خدا بولا. اور اسی وقت قرآن کی آیت اتری، الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ. جو مال ابو بکر نے غلاموں پہ لٹایا ہے، اے دنیا کے لوگوں، اے محمد، میں عرش پہ اعلان کرتا ہوں کہ ابو بکر نے وہ مال اپنی ذات کے لیے نہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے لٹایا. مسلمانوں، تنقید کرنے والا ابو بکر پہ باپ ہے، خدا چپ نہیں کرتا. آج ابو بکر کو خمینی نے کافر کہا، میں کیسے چپ کروں؟ نجبی نے شیطان لکھا، میں کیسے چپ کروں؟ میرا پروردگار باپ کی تنقید سن کر نہیں چپ کرتا، میں کیسے چپ کروں؟ اگر میرا پیغمبر، میرے پیغمبر کے صحابی پر باپ تنقید کرے، اللہ خاموش نہ رہے. آج ابو بکر کو برا کہا جائے، میں چپ کر جاؤں، مجھ پر لعنت. میرے بھائیوں، ہیں سپاہی، ہیں فوجی، ہیں دربان، ہیں ہم سپاہی. اور سپاہی جو ہوتا ہے، جس کا سپاہی ہو وہ ہر وقت اسی کا کام کرتا ہے. اور سپاہی صحابہ کے لوگوں، جو سپاہی ہوتا ہے اس کا کام قربان ہونا. سپاہی صحابہ لیڈروں کی جماعت نہیں، یہ سپاہیوں کی جماعت. اور سپاہی کا کام ہے کہ اپنے فرائض کو اچھی طرح پورا کرے، ٹھیک ہے؟ سپاہی صحابہ کا اداکار ہو، فرائض کو پورا نہیں کرو گے تو سپاہی نہیں کہلاؤ گے. سپاہی، سپاہی اور چوکیدار میں مماثلت بڑی ہے. سپاہی بھی پہرا دیتا ہے، چوکیدار بھی پہرا دیتا ہے. شاہپور میں ایک بات کیا تھا، توجہ ہے آپ کی؟ ہے توجہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھک گئے ہو کہ اک گئے ہو؟ ہے توجہ؟ اس آپ کے چوک میں دس لڑکے بیٹھ کر اونچی اونچی بات کریں رات صبح کو آپ تھانے اطلاع دو گے کہ ان لڑکوں نے ہمیں سونے نہیں دیا، انہوں نے ہمارے آرام میں خلل ڈالا، لیکن چوکیدار جو ہوتا ہے وہ ساری رات کہتا ہے جاگو 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 جاگو، کبھی کسی نے چوکیدار کو نہیں کہا کہ تو نے سونے کیوں نہیں دیا، نہیں سمجھ گئی، چوکیدار یا سپاہی کو کسی نے نہیں کہا کہ تو نے رات کو سونے کیوں نہیں دیا، بلکہ لوگ کہتے ہیں رات چوکیدار بولا کیوں نہیں، یہ سپاہی بولا کیوں نہیں، اس کو تو بولنا چاہیے تھا، اگر چار آدمی شور بچائیں تو تھانے اطلاع دیتے ہو، اور اگر چوکیدار نہ بولے تو ناراض ہوتے ہو، سپاہی صحابہ چوکیداروں کا نام ہے، یہ نہ بولے تو اس پر تم اطاعت نہیں کرو گے تو جس کے یہ سپاہی ہیں وہ تو اطاعت ضرور کریں گے، ہم تو ان کے چوکیدار کیوں نہیں بولے، سپاہی کا کام بولنا ہے، چوکیدار کا کام آواز لگانا ہے، آواز لگائے گا پہرا دے گا چوکھٹ پہ بیٹھے گا، نوکری کرے گا چاکری کرے گا لٹائے گا سب کچھ، وہ اپنے فرائض کو پورا کرے گا، ہم اسی کے پابند ہیں، ہم لیڈر نہیں ہیں، میرا قائد حق نواز میرا قائد تھا لیکن وہ بھی سپاہیوں کا سردار تھا، اسار القاسمی ہمارا جرنیل تھا وہ بھی سپاہی تھا، آزم تارک بھی سپاہی ہے میں بھی سپاہی ہوں، میرے بھائیوں ہماری بات تو سنو، یہ کہنا کہ یہ دہشت گرد ہو گئے، یہ جناب تخریب کار ہو گئے، یہ جی فرقہ وریت پھیلا رہے ہیں، یہ فرقہ وریت ہے کہ میں کہتا ہوں میرے باپ کو برا نہ کہو، یہ فرقہ وریت ہے، میں کہتا ہوں میری ماں کو طوائفہ نہ کہو، یہ فرقہ وریت ہے، حکمرانوں میری ماں کو ایک شخص اینٹ مار، میں اس پر روتا ہوں، اس سر پہ پٹی لگاتا ہوں، زخم ہو گئے میری اماں کے سر پہ، ان زخموں کو دھوتا ہوں، ان پہ پٹی لگاتا ہوں، اور جب دکھ محسوس کرتا ہوں تو پھر میں روتا ہوں، میں چیختا ہوں، ہائے ہائے کرتا ہوں، واویلا کرتا ہوں، اور تم دیکھنے والے حکمران کیا کہتے ہیں کہ تم واویلا مت کرو، تمہارے واویلا کرنے سے، تمہارے ہائے ہائے کرنے سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے، تمہارے ہائے ہائے کرنے سے ملک میں تخریب کاری ہوگی، فرقہ وریت، میری ماں کو جس نے اینٹ ماری تم نے اس کو کچھ نہیں کہا، تم نے اس کو جانے دیا، تم نے اس کو کھلا چھوڑ دیا، میں اس زخموں کو مرم پٹی کر رہا ہوں، اس پہ اشک بہا رہا ہوں، اس پہ رو رہا ہوں، اس پہ چلا رہا ہوں، اور مجھے کہتے ہو کہ تم چلاؤ گے تو امن خراب ہوگا، تم روو گے تو امن خراب ہوگا، یعنی جس نے اینٹ ماری اس کو کچھ نہیں کہتے، جس نے گالی دی، میری ماں عائشہ کو اس ملک میں طوائفہ کہا گیا، یہ اینٹ سے بھی میں اس زخم پہ روتا ہوں، اس پہ مرم پٹی کرنا چاہتا ہوں، اس پہ اشک بہاتا ہوں، اس پہ اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہوں، اپنا وویلا کرتا ہوں، تم مجھے کہتے ہو وویلا مت کرو، چیخو نہیں، پکارو نہیں، تمہارے وویلا سے ملک کا امن خراب ہوگا، جس نے میری ماں کو طوائفہ کہا اس کو نہیں پوچھتے ہو، حکمرانوں اگر تمہارے امن کا یہ فلسفہ ہے تو میں اس امن کے فلسفے کو پاؤں کی ٹھوکر سے ایسے اڑاؤں گا جس طرح چٹیل میدان میں فٹ بال کو اڑایا جاتا ہے، قرآن میں صحابہ کا دفاع کیا، کس کا دفاع کیا، اللہ نے کس کا دفاع کیا، صحابہ کا، ایک بات بڑی قابل غور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب بھی کوئی غزوے کا موقع آتا جنگ کا، حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ قرآن بازی کرتے، جس بیوی کا نام قرے میں نکلتا اس کو جنگ میں ساتھ لیتے، دو جنگیں ایسی ہیں جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، ایک غزوہ بنی مستلق اور ایک غزوہ ذات الرقا، یہ ذات الرقا کا جو غزوہ ہے اس میں صحابہ کرام کے پاؤں سوج گئے تھے، انہوں نے پاؤں پہ پٹیاں باندھی تھی، اس لیے رکا رکا سے ہے، اس کا معنی پٹی، ٹکڑا، کپڑے کا ٹکڑا، تو غزوہ ذات الرقا صحابہ کا لشکر مدینہ سے چلا، حضرت عائشہ ساتھ ہیں کچاوے پہ، مدینہ سے کچھ فاصلے پر قیام کیا رات، جہاں قیام کیا جرف کے قریب، وہاں پانی نہیں تھا، رات کو قیام کیا، ارادہ یہ تھا کہ الگ صبح یہاں سے اٹھیں گے نماز فجر فلاں جگہ پر ادا کریں گے جہاں پانی کا چشمہ ہو. ہے توجہ میری طرف، بڑی قابل غور بات کہتا ہے. پانی کا چشمہ ہے، وہاں چل کر نماز پڑھیں گے فجر کی. صحابہ نے آرام کیا، تہجد کے وقت یا تہجد سے پہلے جب صحابہ اٹھے، سارے صحابہ اٹھے، حضور علیہ السلام اپنے خیمے یا عریش میں موجود تھے. حضرت عائشہ آرام کر رہی ہیں، دیر سے سوئی ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے جاگ نہیں آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ نہیں آئی، آواز لگائی جاگنا آئی. حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، سارے صحابہ اٹھ گئے، سواریوں پر بیٹھ گئے. عائشہ نہیں اٹھتی، عائشہ نہ اٹھے تو رسول اللہ نہ اٹھے. حضور کی وجہ سے، عائشہ کی وجہ سے رسول اللہ عریش میں بیٹھے. حضور علیہ السلام کچھ پڑھتے رہے، عائشہ سوئی رہی. ایک صحابی نے جا کر بھاگ کر ابو بکر صدیق سے کہہ دیا کہ ابو بکر تیری بیٹی، تمہاری بیٹی عائشہ سوئی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے رسول اللہ بھی وہاں موجود ہے. بعض روایات میں کہ رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے، حضرت عائشہ بھی ساتھ قریب لیٹی ہوئی تھی اور جسم کا کچھ حصہ مس ہو رہا تھا، حضرت عائشہ آرام کر رہی تھی. یہ بڑی لمبی روایت ہے بخاری شریف کی. تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آیا، ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے والد تھے، غصہ آیا کہ میری بیٹی کی وجہ سے سارا لشکر کھڑا ہے، سواریوں پہ سوار ہے کھڑا ہے کہ عائشہ نہیں اٹھتی. تو صدیق کے اکبر غصہ کی حالت میں اس عریش میں آئے، خیمے میں آئے، تو وہاں عائشہ لیٹی ہوئی ہے اور آتے ہی صدیق اکبر نے توجہ کی لیے یہ انگوٹھا، اس کو کہتے ہیں چوکا لگانا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انگوٹھا عائشہ کی کمر پہ لگایا اور اتنی زور سے مارا کہ عائشہ اچانک اٹھی، پریشانی کی حالت، کہا کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ کو بڑی تکلیف. یہ انگوٹھا کس نے مارا تھا؟ والد. یہ انگوٹھا مارنا کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں تھی، کوئی کوتاہی نہیں تھی، باپ کا حق تھا. بیٹی چھوٹی ہے، نظر آیا کہ سوئی ہوئی یا نہیں جاگتی تو انگوٹھا مار دیا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انگوٹھے سے بڑی تکلیف. اس تکلیف کو رسول اللہ نے بھی دیکھا، قریب یہ تھا کہ رسول اللہ بولتے. اور جلدی کس چیز کی ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے، یہاں ٹھہرے رہیں گے تو نماز فجر کیسے پڑھیں گے، وضو نہیں ہوگا تو پانی نہیں ہے. ابھی عائشہ صدیقہ کو انگوٹھا لگا ہے، عائشہ کو تکلیف محسوس ہوئی ہے، اس بات پہ رسول اللہ ابھی نہیں بولے کہ آسمانوں سے خدا بول. اسی وقت اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل جلدی کرو اور قرآن کی آیت لے کر پیغمبر پہ اتار دو. آیت کیا تھی؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. میرے پیغمبر کو کہہ دو کہ آج اعلان کر دے، اگر کہیں تمہیں پانی نہ ملا تو تیمم کر لیا کرو. عائشہ کو ایک انگوٹھا باپ نے مارا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ انگوٹھا باپ کا وہ انگوٹھا بھی خدا کو پسند نہیں آیا. اور اللہ نے شریعت محمدیہ کا ضابطہ بدل دیا. شریعت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. وضو، نماز کا وقت آئے وضو کر لیا کرو، منہ دھو لیا کرو، ہاتھ دھو لیا کرو، پاؤں دھو لیا کرو، مسح کر لیا کرو، قرآن کہتا ہے. لیکن آج عائشہ کے کمر پہ ایک انگوٹھا باپ نے لگایا، خدا نے یہ ضابطہ بدل دیا. اور جب یہ ضابطہ بدل کر تیمم کی نعمت تہجد کے وقت امت محمدیہ کو دی، تو ایک صحابی عتبہ بن اسید اٹھ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے اعلان کیا، ما اول برکت یا آل ابی بکر. اے ابو بکر کی اولاد، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں. اب میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ عائشہ صدیقہ کے جسم پہ باپ انگوٹھا لگائے، خدا خاموش نہ رہے، تیرے پاکستان میں عائشہ کو طوائفہ لکھا جائے، میں کیسے چپ کروں؟ عائشہ کو نعوذ باللہ بندریہ لکھا گیا، کیسے چپ کروں؟ عائشہ کو داغدار کہا گیا، میں کیسے چپ کروں؟ عائشہ کو نعوذ باللہ منافقہ کہا گیا، میں کیسے چپ کروں؟ عائشہ کے تقدس پہ خدا چپ نہیں رہتا، میں کیسے چپ کروں؟ میں اللہ کی سنت پہ عمل کر کے اپنی ماں کی عزت کا پرچم بلند کرتا رہوں گا. اس جرم میں میرا قائد قبر میں اترا، میرا جرنیل قبر میں اترا، 50 جنازے سپاہ صحابہ کے اس پرچم میں لپیٹ کر میں نے
قبروں میں اتارے. میں بھی یقین رکھتا ہوں چڑھے سورج کی طرح کہ مجھے بھی اسی طرح اس راستے میں شہید ہونا ہے, میرے بچوں نے یتیم ہونا ہے, میری بیوی نے بھی اسی راستے میں بیوہ ہونا ہے, میری یہ داڑھی بھی خون سے تر ہوگی عائشہ کے دوپٹے سے, لیکن میں سب کچھ لٹا کر بھی عائشہ کی عزت کا پرچم بلند کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب کافروں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ آمین, کما آمن الناس جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے. قرآن کہتا ہے جب کافروں سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ کیسے بھی, کما آمن الناس جیسے رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے, تو آگے سے کافر کیا کہتے ہیں یہ بھی قرآن نے کہا کہ انومنو کما آمن السفہا, تو کافروں نے آگے سے جواب دیا کہ اے اللہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائیں. تو صحابہ کرام کو سب سے پہلے بیوقوف عرب کے کافروں نے کہا تھا. صحابہ کرام کو سب سے پہلے جو تبرہ کیا گیا وہ بیوقوف کے لفظ کا تبرہ, سب سے پہلے صحابہ کو کیا کہا گیا, بیوقوف کہا گیا علی یاد. اور مکے کے کافروں نے, عرب کے کافروں نے یہ تبرہ کیا قرآن کے. اب جواب میں اللہ تعالیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا, اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ صحابہ کو بے وقوف نہ کہو, صحابہ تو عقل مند ہے ٹھیک ہے نا, یہی بات کہنی چاہیے تھی. لیکن جواب میں اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ صحابہ کو بے وقوف نہ کہو وہ تو عقل مند ہے, تو سپاہ صحابہ کا یہ موقف نہ ہوتا جو آج ہے. یہ بھی بات یاد ہے. جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ خبر تھا انہم ہم السفہاء, جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا وہی بے وقوف, وہی یعنی اس سے آگے بڑھ کر کے صحابہ کو عقل مند کہنا اس سے بھی آگے.
جھنگ کی گلیوں دربار رب میں کہنا, محشر میں جھنگ کی گلیوں دربار رب میں کہنا, جب موت سامنے تھی میرا جھنگ بھی مجھے کرایا.
جیرے بھی اسلامی ملکی چلے بنیو سنت ہر جا دہی کوسی. چاجا یو خان کہہ رہا جملہ کم سنت ہر جاتے ہی کوسی, بدت ہر جاتے وکھری وکھری. اچھا کھانا کھان لگے ہیں پہلے کے پڑھنے بسم اللہ, اتھا بھی یا سنت, عربی چیا سنت, اجمی چیا سنت.
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ خبر تھا انہم ہم السفہاء, جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا وہی بے وقوف, وہی یعنی اس سے آگے بڑھ کر کے صحابہ کو عقل مند کہنا اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہی بے وقوف, جو پاگل کہے وہی پاگل, جو احمق کہے وہی احمق ہے. شاہپور صدر کے علماء اکابرین مشائخ بریلویوں دیوبندیوں آل حدیثوں میرے اکابرین مخدومین مکرمین, اس آیت سے میں اپنے موقف کے استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا, یہ بات فرمائی کہ صحابہ کو عرب کے کافروں نے بے وقوف کہا, اللہ نے جواب میں انہوں نے بے وقوف کہا اور یہ کہا کہ خبردار یہی بے وقوف ہیں, تاکید کے ساتھ کہا حسر کے ساتھ کہا کہ یہی بے وقوف ہیں. اس سے میرا کیا استدلال ہے کہ آئندہ قیامت تک جو لفظ صحابی کے خلاف کوئی بولے گا اس کے خلاف وہی لفظ بولنا, یہ اللہ کی سنت.
اس کے خلاف وہی لفظ بولنا یہ کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ اب آپ دیکھو کہ صحابہ کو بے وقوف عرب کے کافروں نے کہا، اللہ نے جواب میں ان کو بے وقوف کہا یا نہیں کہا؟ اب دیکھو خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 115 صفحے پہ ابو بکر کو قرآن کا دشمن کہا، میرا فرض ہے کہ میں خدا کی اس سنت پہ عمل کر کے خمینی کو قرآن کا دشمن کہوں۔ خمینی نے 119 صفحے پہ عمر فاروق کو کافر کہا، میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو کافر کہوں۔ خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 107 صفحے پہ حضرت عثمان غنی کو پیغمبر کے دور داماد کو بد کماش لکھا، میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو بد کماش کہوں۔ اور ملا باقر مجلسی نے حق الیقین میں ابو بکر و عمر کو شیطان لکھا، میرا فرض ہے کہ میں ملا باقر مجلسی کو شیطان کہوں۔ اور غلام حسین نجفی ملون نے ابو بکر و عمر کو الیاذ باللہ بدماشی سے تشبیہ دی، میرا فرض ہے میں بھی اسے بدماش کہوں، میں بھی اسے کریم کہوں، میں بھی اسے ملون کہوں۔ میرا یہ لہجہ، میرا یہ انداز گفتگو، میرا یہ طرز تکلم کوئی تخلیق کاری نہیں، کوئی فرقہ وریت نہیں، یہ انداز گفتگو میں نے قرآن سے سیکھا ہے، میرا انداز قرآن سے ہے، میرا موقف قرآن سے ہے، میری دلیل قرآن سے ہے، میرا دعویٰ قرآن سے ہے۔ اگر خدا صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں کو بے وقوف نہ کہتا، آج ابو بکر کو کافر کہنے والوں کو میں کبھی کافر نہ کہتا۔ میرا کافر کہنا خدا کی سنت پہ عمل ہے، اس لیے کہ صحابہ نے نبی کا دفاع کیا، پھر صحابہ کا دفاع اللہ نے کیا، سپاہی صحابہ نے بھی صحابہ کا دفاع کیا۔ اگر میں نے صحابہ کا دفاع کیا تو اللہ کی سنت میں کیا، اگر شیعہ کو کافر کہا تو اللہ کی سنت میں کہا۔ میرے بھائیوں توجہ، میں نے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے اور صدر اسحاق کے سامنے خمینی کے کفر کا اعلان کیا ہے، میں نے صدر اسحاق کو خمینی کی کتابیں دکھائی، میں نے کہا یہ دیکھو خمینی نے اب فاروق اعظم کو کافر لکھا، تو بابا جی نے آگے سے کہا یہ کافر تو ہیں۔
علامہ ضیاء الرحمان فاروقی سوال کا دوسرا نام،
بابا جی نے کہا یہ کافر تو ہیں، اس کا مطلب بابا جی نے بھی قرآن سے استدلال کیا، بابا جی نے بھی یہ کافر تو ہیں لیکن کافر کافر مت کہو، کافر۔ میں نے کہا بابا جی یہ کافر کافر میں مانتا ہوں قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، یہ میری چیخو پکار ہے، تم قانون بناؤ کہ جو ابو بکر کو کافر کہتا ہے وہ کافر ہے، تم قانون بناؤ، میں یہ نعرہ چھوڑ دوں گا، بناؤ قانون کہ ابو بکر کو کافر جس نے لکھا وہ کافر ہے، قانون بناؤ، اسمبلی منظور کرے، قادیانیوں کی طرح شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دو، میں اپنا یہ لہجہ تبدیل کر دوں۔ ٹھیک ہے، لہجہ تبدیل کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بابا جی ادو موڑ سے، ٹھیک ہے، ویسے میں بابا جی سے منت کی تھی، بابا جی اے اسمبلی نا تھوڑی نواں نواں بھیجی آئی ابھی، بابا اسحاق بڑا چنگا بندہ، چنگا ہے یا نہیں؟ بہت اچھا، بابے نو 20 مہینے بعد چاہ چڑھ رہا اسمبلی توڑن کا، 20 مہینے آنے والے ہے بابا کلی، بڑی مشکل نہ بڑے مار تاڑ کے جتیا بندہ، یہ نہ ہوگی کہ اسمبلی بعد پہنچے تو گھر سارے پہلو آیا، کر دے بابا کر دے، وہ تو بھیجے گا پر بابا تو نہیں نہ چڑھیا۔ بارہ میں نے امید ہے کہ بابا جی کچھ دیر کڈن گے، کڑاؤ گے، اللہ تعالیٰ کڑا گیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے، اور انشاءاللہ انشاءاللہ سپاہ صحابہ قرآن و سنت کے عین مطابق ناموس صحابہ کا بل اسمبلی میں پیش کرے گا۔ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور آپ کو میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ وہ بل تیار ہو چکا ہے, اور وہ بل اسی ماہرین کی جماعت نے تیار کیا ہے جنہوں نے شریعت بل تیار کیا تھا. مولانا سمیع الحق کا شریعت بل جس ماہرین کمیٹی نے تیار کیا تھا, انہوں نے ناموس صحابہ کا بل تیار کر لیا, اور اس کے ساتھ ہماری ملاقات اور مذاکرات جاری ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ اسمبلی کے اندر ناموس صحابہ کا بل پاس ہوگا
انشاءاللہ.
ٹھیک ہے, پاس ہونا چاہیے. پاکستان میں اگر قائد اعظم کو قانونی حیثیت مل سکتی ہے جو بانی پاکستان ہیں, تو پھر صدیق اکبر اور فاروق اعظم, عثمان غنی اور صحابہ کو بھی قانونی حیثیت ملنی چاہیے. چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایک کرکٹ پر چھٹی کرتے ہو, شکاگو میں مزدور مر گئے اس کے لیے چھٹی کرتے ہو, ہاکی پر چھٹی کرتے ہو, ابو بکر کے لیے کوئی چھٹی نہیں کرتا, فاروق اعظم کے لیے, عثمان غنی کے لیے, علی المرتضیٰ کے لیے چھٹی نہیں کرتے ہو. یہ ہمارا بنیادی اور بین الاقوامی حق ہے. سپاہ صحابہ اپنا یہ حق حکومت سے وصول کرے, کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور ہم نے لاہور میں وزیر اعظم کی میٹنگ میں 28 ستمبر 1991 کو میں نے شیعہ کی یہ ساری کتابیں پیش کی وزیر اعظم کے سامنے, اور اس کے بعد 20 جنوری کو مولانا عبدالستار خان نیازی کی کمیٹی میں بھی یہ سارا لٹریچر پیش کیا, اور ان میں سے کسی میٹنگ میں بھی, حالانکہ ساجد نقوی بھی وہاں موجود تھے, ان کو بھی مقابلے میں آنا چاہیے تھا. اگر یہ سچے ہوتے تو ہمارے مقابلے میں آتے, لیکن یہ جھوٹے تھے, یہ ان تحریروں کا جواب نہیں دے سکتے تھے, اس لیے کوئی ان کا ذمہ دار آدمی ہمارے مقابلے میں وہاں نہیں آیا. پھر پاکستان فورم میں, پھر جنگ فورم میں ہمیں بلایا گیا کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو, ہم نے اپنے موقف کا اظہار کیا, وہاں بھی یہ مقابلے پر نہیں آئے. ٹھیک ہے, ابھی چند دن پہلے مجھے ایرانی حکومت کی طرف سے پاکستان کے ایک اعلی افسر نے ایک پیغام دیا, ایرانی حکومت نے آپ کی لاہور اور فیصل آباد کی پچھلے 6 ماہ کی تقریروں پر احتجاج کیا, اور ایران اس پر احتجاج کرتا ہے. میں نے اس اعلی افسر سے کہا کہ آپ کا یہ احتجاج میں اس وقت وصول کروں گا کہ جب آپ میرا احتجاج بھی ان تک پہنچائے. تو اس نے کہا آپ کا کیا احتجاج ہے؟ میں نے کہا میرا احتجاج ہے کہ خمینی کی تمام کتابیں اور پاکستان کے شیعہ کی تمام کتابیں جو صحابہ کو کافر کہنے پر مشتمل اس ملک میں تقسیم ہو رہی ہیں, ان پر پابندی لگاؤ, ان سے توبہ کا ایرانی حکومت اعلان کرے, اور خمینی کی تمام کتابوں کو جلائے, اور تمام کتابوں سے عہدہ دستبردار ہو. اگر وہ ان کتابوں سے دستبردار ہوگی تو میں ان کی بات پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اگر وہ ان باتوں پر غور کے لیے تیار نہیں اور خمینی کی تمام کتابوں کو واپس نہیں لیتی اور صحابہ کو کافر جو کتابوں میں لکھا گیا ہے اس سے وہ دستبرداری کا اعلان نہیں کرتی, تو پھر خمینی قبر سے بھی نکل کر آ جائے, میری جماعت کا 8 سال کا بچہ بھی شیعہ کو کافر کہتا رہے.
تین تین سال کے بچے کہہ رہے ہیں.
میرے بھائیوں, آپ کو ہمارا موقف سمجھ میں آیا ہے؟ بلند آواز سے, ہم نے کسی کو گالی تو نہیں دی, بلند آواز سے دیے گالی؟ میں نے قرآن سے استدلال کر کے اپنا موقف پیش کیا ہے. اگر کوئی شیعہ بھی میری گفتگو سن رہا ہے, اسے بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جو تمہیں کافر کہتے ہیں اس لیے کہ تم نے رسول اللہ کے صحابہ کو کافر کہا, تم نے قرآن کی تحریف کا قول کیا, تم نے پیغمبروں کی توہین کی, یہ تم ان باتوں کے مرتکب ہوئے, اس لیے ہم تمہیں کافر کہہ رہے ہیں. اور میں حکمرانوں سے کہتا ہوں, ڈپٹی کمشنر صاحب, ایس پی صاحب, ڈی آئی جی اور کمشنر صاحب, ہماری تمہارے ساتھ کوئی ذاتی جنگ نہیں, کوئی ذاتی لڑائی نہیں, آؤ ہمارا موقف سنو. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین کو گالیاں نہ دی جائیں, ہمارے اکابرین کو برا نہ کہا جائے. یہ ہمارا موقف غلط ہے؟ بلند آواز سے. کوئی دنیا, کوئی ہندو, کوئی سکھ, کوئی عیسائی,
اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ کسی مذہب کے اکابرین کو ماں بہن کی گالی دی جائے, اور شیعہ نے پیغمبر کے خلفاء کو, نبی کی بیویوں کو, رسول اللہ کی بیٹیوں کو ماں بہن کی گالی کتابوں میں لکھی ہے, تحریر کی ہے, اس کے خلاف میں احتجاج کرتا ہوں. تم میرے احتجاج کو روکتے ہو, ان کتابوں کو نہیں روکتے, میں تمہاری رکاوٹوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں. میں ایسی رکاوٹیں نہیں مانتا ہوں. میں ایسی کوئی رکاوٹ کسی طبقے کی طرف سے ماننے کے لیے تیار نہیں جو رکاوٹ میرے مشن سے ٹکرائے گی. ٹھیک ہے, آپ تسلیم کریں گے؟ آپ ایسی رکاوٹ کو مانیں گے جو رکاوٹ آپ کے مشن سے ٹکرائے گی؟ ہمارا بڑا کھلا موقع ہے, ہم صحابہ کے وکیل ہیں, ہم قرآن کے تحفظ کے علم بردار ہیں, ہم اللہ کی توفیق سے اس ملک میں سنی انقلاب لانا چاہتے ہیں, اور اس ملک میں سنی انقلاب آئے گا, اور یہ انقلاب سپاہ صحابہ برپا کرے گا. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سپاہ صحابہ نے کراچی میں نشتر پارک کے جلسے میں نے اعلان کیا کہ پاکستان کے تمام محکموں میں آئندہ سپاہ صحابہ قائم ہوگی. اس کے لیے پاکستان سنی امپلائیز کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے, واپڈا میں, ٹیلی فون میں, بجلی کے محکموں میں اور بجلی کے دوسرے محکموں میں, اور تمام اداروں میں, چاہے وہ وفاقی اور صوبائی ہوں, ہر محکمے میں سرکاری ملازمین پاکستان سنی امپلائز کے ڈھانچے میں شریک ہو کر سپاہ صحابہ کے پروگرام کو آگے پھیلائیں گے. آپ اس کے لیے تیار؟ جو تیار ہے ہاتھ کھڑا کریں. اور ہم نے اور اسی طرح ہم نے سپاہ صحابہ وکلاء فورم کے قیام کا اعلان کیا. جو وکلاء ہیں وہ اس فورم میں شامل ہوں گے, اور اس کے لیے کاغذات اور فارم رکنیت بہت جلد آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. اور اسی طرح سپاہ صحابہ کی طرف سے پاکستان سنی اساتذہ کے نام سے ٹیچروں کے لیے, لیکچراروں کے لیے ایک علیحدہ ڈھانچہ تشکیل دیا گیا ہے. آپ حضرات جو سرکاری ملازم ہیں وہ ان تینوں محکموں میں, تینوں فورموں میں شامل ہوں, اور باقی جو حضرات ہیں پورے ملک میں, پورے علاقے کے یہاں آئے ہوئے ہیں, اکابرین ہیں, علماء ہیں, میں درخواست کروں گا دکانداروں سے, تاجروں سے, رؤساء سے, ذمہ داروں سے, سنی مزارعین سے, اور بریلوی دیوبندی آل حدیث نوجوانوں سے کہ تمام کام چھوڑ کر سپاہ صحابہ میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ شامل ہوں گے. سپاہ صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ اس پروگرام سے متفق ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صحابہ کو گالی نہ دی جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صحابہ کو آئینی تحفظ دیا جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے ایام پر چھٹی کی جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سنی انقلاب برپا کیا جائے؟ چاہتے ہیں؟ ہمارا ساتھ دو گے؟ سپاہ صحابہ میں شامل ہوگے؟ سپاہ صحابہ کا یونٹ بناؤ گے؟ سپاہ صحابہ کے اندر پے در پے آؤ گے؟ جو اس میں شریک ہوں گے, پرچم لہرائیں گے, یونٹ بنائیں گے, دونوں ہاتھ کھڑا کریں دونوں. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. واخر دعوت ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ایک دوست تھے ریاض بصرہ صاحب, ان کے بہنوئی مولانا فیروز صاحب لاہور میں انتقال کر گئے, ان کے لیے اسی علاقے کے تھے, ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ مولانا فیروز صاحب کے درجات کو بلند فرمائے, اور اے الہ العالمین سپاہ صحابہ کو ترقی نصیب فرما. پورے علاقے میں جتنے بھی لوگ سپاہ صحابہ کا کام کر رہے ہیں ان کے کام میں برکت عطا فرما, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, تمام مشکل والوں کی مشکلوں کو آسان فرما, حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
گلان سماعت فرما لو.